رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج احکام تجارت کا ایک خصوصی سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ عام طور پر تو میں میزبان نہیں ہوا کرتا، لیکن آج آپ بصورت میزبان مجھے دیکھ رہے ہیں۔ چار اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، ایک تو احباب المدینہ ہی سے ہیں جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، بقیہ تین چہرے نئے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ جن جن شہروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان شہروں کے حوالے سے بزنس اور ٹریڈنگ اور وہاں کا جو تجارتی کلچر ہے، ذرا اس پر پوچھا جائے، اور ان کے شہروں میں دارالافتاء میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر کس طرح کے تجارتی مسائل آتے ہیں، وہ بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ناظرین تک بھی یہ باتیں پہنچیں۔ تو اس حوالے سے ایک خصوصی سلسلہ لے کر ہم آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور کے انس بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، سینئر متخصص ہیں ماشاءاللہ، اور کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ ایم اے اسلامیات پنجابی، ایم اے اردو، تین تین ایم اے کیے ہوئے ہیں۔ جی انس بھائی، کون سے دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں؟
دارالافتاء داتا دربار، داتا حضور کے قدموں میں دربار۔
کوئی ایسا وہ بتائیں نا کہ سننے والا دارالافتاء کی گلی تک پہنچ جائے۔
داتا حضور کے مزار کے پچھلی گلی ہے، اور کتابوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ کے اندر دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے پہلے فلور میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے، جس کا تنظیمی اعتبار سے نام ہے دارالافتاء اہل سنت داتا دربار۔
ماشاءاللہ۔
اور دارالافتاء داتا دربار کئی حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کہ جو بھی علماء کرام اور عوام الناس جب داتا حضور حاضری دیتے ہیں، تو پھر اسی آنے میں کتابیں خریدنے میں دارالافتاء اہل سنت بھی حاضری دیتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ اور کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، اور جب
مطلب آسان ایڈریس سے اور پوچھنے والا آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔
بالکل۔
آپ کے پاس دارالافتاء میں دو شعبے ہیں۔
جی،
ایک تو جو عام دارالافتاء میں شعبہ ہوتا ہے، سائلین کو ڈیل کرنا یا فون پر جوابات دینا، اس کے ساتھ ساتھ مکتب افتاء کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے پاس، کہ جو دعوت اسلامی کے تنظیمی مسائل ہیں، یعنی تنظیمی ترکیب سے وقف اور اجارہ اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان میں ذمہ داران کو شرعی رہنمائی کی جو تاکید بیان کی جاتی ہے، اس کی دو ڈیسک ہمارے پاس ہیں، ایک باب المدینہ کراچی میں ہے، فیضان مدینہ میں، اور دوسرے مرکز الاولیاء میں ہے۔ مرکز الاولیاء میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کے ایک تعارف کا حصہ ہو گیا۔ آپ اندرون شہر رہتے ہیں، سنا ہے کہ لاہور کا جو اندرون شہر ہے بڑا ایک تاریخی ایریا ہے، اس کی کئی جہتیں ہوں گی تاریخی ہونے کی، لیکن تجارتی حیثیت اس کی کیا ہے؟ کیا مارکیٹیں وہاں پر ہیں اور کیا کاروبار ہوتے ہیں؟
جی، لاہور ایک تاریخی شہر ہے، اور تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ایک تاریخ بھی رکھتا ہے اپنی ذات میں۔ لاہور کا جب حدود عربہ پرانی تاریخوں میں دیکھا جاتا ہے، تو وہ 12 گیٹ کے اوپر مشتمل تھا۔
اچھا، 12 گیٹ۔
جی، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو بہت پرانے قدیم مانے جاتے ہیں، لیکن جو زیادہ آبادی تھی، جس کو لاہور بیسک، جس کو ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پرانا لاہور، وہ یہی 12 گیٹوں میں مشتمل تھا۔ آج وہ 12 گیٹ، جب لاہور بڑھتا گیا، آبادی بڑھتی گئی، تو وہ 12 گیٹ جو ہیں وہ لاہور کا ایک مرکز بن چکے ہیں،
تجارتی مرکز۔ اچھا،
جس نے بھی جس ایریے سے بھی آنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک تو پہنچ اس کی بہت آسان ہے، عام لوکل ٹریفک بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، گاڑیاں بھی، رکشے بھی وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے لاہور ایک جہاں ایک اپنی تاریخ کا حامل ہے وہاں ایک مارکیٹ کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے کہ جس مارکیٹ میں تقریباً اکثر جو گیٹ ہیں وہ بڑی بہت مارکیٹ میں مشتمل ہیں. یہاں تک کہ ایک گیٹ کی مارکیٹ شروع ہوتی ہے تو دوسرے گیٹ تک اس کی مارکیٹ چلتی رہتی ہے. جیسے دلی گیٹ ہے, اب دلی گیٹ میں کپڑے کی مارکیٹ ہے, کپڑے کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں, لیکن وہ دلی گیٹ سے شروع ہوتی ہے اور شیراں والے گیٹ تک اس کا کپڑے
کا کام ہے,
کاروبار زیادہ تر. اور اعظم مارکیٹ اور بڑی بڑی مارکیٹیں وہ ساری کی ساری اسی اعتبار سے ہیں. لاہور کا سب سے زیادہ بڑا شہر کپڑے کے اعتبار سے. پھر اس کے ساتھ
وہ ایک مارکیٹ ہے 16,000 دکانیں ہیں.
جی جی
وہی ہیں
جی, ایسا ہی.
اچھا
ماشاء اللہ بہت بڑی مارکیٹیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اکبری گیٹ ہے جس میں چاول گندم وغیرہ اور دیگر جو پرچون کا کاروبار ہے, تقریباً پورا لاہور کی مارکیٹ وہی ہے. وہاں سے ہی سارا لوگ جو ہے نا وہ تھوک ریٹ پر خرید کے پھر اپنی دکانوں میں جا کر سیل کرتے ہیں. اس کے تھوڑا آگے ہیں تو موچی گیٹ ہے جس کے مین کے اوپر نکاح کے اوپر جو ہمارے لاہور میں اس کو بد کہا جاتا ہے, اس کی ایک بڑے پیمانے کے اوپر مارکیٹ ہے.
کیا کیا فروخت ہوتا ہے وہاں پر؟
جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے خوشی میں وہ ایک پیکٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو.
اچھا وہ چھوارے وغیرہ,
چھوارے اس میں اور بھی گولی ٹافیاں وغیرہ اس طرح ڈال دیتے ہیں. تو اس کے اندر جائیں تو مٹھائیوں کی بہت مشہور مارکیٹ اس اعتبار سے بھی ہے. پھر اس کے اور آگے آئیں تو شاہ عالم مارکیٹ جس میں زندگی کی ضروریات کی ایک بہت بڑی تعداد میں چیزیں میسر ہیں, جیسے مشینیں ہر قسم کی, سلائی مشین, کپڑے دھونے والی مشین, پھر یہ الیکٹرانک چیزیں, پنکھے, ان کی مارکیٹ چلتی جاتی ہے.
صحیح.
اور چلتے چلتے پیچھے سنیارا بازار شروع ہو جاتا ہے, سونے کے مارکیٹ, بہت بڑی مارکیٹ. سونا بازار کے سامنے برتن کی مارکیٹ. پھر شاہ عالم مارکیٹ سے اور آگے جائیں تو پھر جو اگلے گیٹ آتے ہیں وہ اکثریت ان میں رہائشی ایریے ہیں.
صحیح. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اندرون شہر بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ایریا بن چکا ہے.
جی.
اور ٹھیک ٹھاک کاروبار سے مسلمان وابستہ ہیں وہاں پر, تو بہت سارے ظاہر بات جہاں بھی کاروبار ہوگا شہری مسائل تو ہوں گے, حلال و حرام کا تعلق تو رہے گا. دارالافتاء میں بیٹھتے ہوئے کچھ ایسے مسائل جو باب المدینہ میں نہ پیش آتے ہوں, لاہور میں ہی زیادہ ہوتے ہوں, کچھ ایسے مسائل کی نشاندہی کریں, تین چار مسائل کی, کہ جو لوگ پوچھنے آتے ہوں اور وہاں کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہوں, کیا ایسے مسائل ہوں گے؟
جی ایسے کئی مسائل اپنی طور پر وہاں خاص ہیں جن میں زیادہ تر لوگ لاہور والے خاص طور پر دودھ بہت شوق سے پیتے ہیں اور بزرگوں کے نظر و نیاز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو دودھ کے کئی مسائل ہیں جو آئے دن پیش آتے ہیں کہ دودھ میں تین کیٹیگری بن چکی ہیں خاص طور پر لاہور میں. ایک تقریباً 40-45 کے درمیان دودھ بکتا ہے, ایک جو نارمل ہے وہ 70 روپے.
اچھا 45 روپے دودھ بکتا ہے؟
جی.
حیرت کی بات ہے.
فی کلو.
اچھا
اس کو گربی بھی بعض مد میں بولا جاتا ہے. تو پھر ایک اس سے سب سے اعلیٰ 90-100 الگ الگ ریٹ ہیں. اب اس کے بارے میں جو لینے والا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو 45 والا ہے اس میں پانی کی تعداد جو ہے وہ 70 کی بنسبت زیادہ ہوگی.
صحیح.
اور جو 70 والا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے, اور جو سب سے مہنگے ریٹ کے اوپر 100 میں یا 90 میں ہے اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ یہ خالص ہوگا.
شرعی اعتبار سے جب کوئی پوچھنے آتا ہے بھائی اس تین قسم کا دودھ میں بیچنا چاہتا ہوں, تو آپ دارالافتاء سے کیا جواب دیتے ہیں؟
ہم بھی دارالافتاء میں ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ تین کیٹیگری آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور لینے والوں کو بھی پتہ ہے تو اس میں اسی صورت میں یہ جائز ہوگا کہ جب اس میں دھوکہ نہ ہو. یعنی کہ 45 والے
کیٹیگری کرنے کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ بھائی مال کے اندر جو ہے وہ کیٹیگری ہے.
جی.
اے بی سی کوالٹی کا مال ہے.
جی.
اے کیٹیگری جو ہے وہ 90 روپے والا ہو گیا, بی کیٹیگری 60 روپے والا ہو گیا, اور سی جو ہے وہ 45 والا ہو گیا. تو ظاہر تو ہے, ظاہر بات ہے جب تین کیٹیگری انہوں نے کر دی.
جی. تو ایسا ہوتا ہے نا زور کے وہ اوپر لکھ کے لگایا ہوتا ہے یا دعویٰ ہوتا ہے یہ خالص دودھ ہے.
اچھا
تو اس اعتبار سے بنا کیا جاتا ہے کہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہر دودھ ہی خالص ہے, بلکہ آپ گاہک کی مرضی کے اوپر چھوڑے کہ یہ دودھ ہے میرا, اور گاہک کو عام طور پر پتا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنی,
یعنی جب کیٹیگری کر دے تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ خالص نہ لکھا جائے.
جی بالکل,
اس پر کیٹیگری آپ بیچ رہے ہیں تو شرن جائز ہی ہوگا.
جی بالکل.
اور اگر وہ خالص لکھتے ہیں تو پھر یہ ان کا لکھنا غلط کہلائے گا, کیونکہ وہ آلریڈی تین قسمیں کر رہے ہیں اور کوئی دودھ کے حوالے سے.
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ چلا کہ جب آبادی بڑھتی گئی لاہور کی تو دودھ کم مقدار میں ملنا شروع ہو گیا, تو اب کئی دکانداروں نے یہ طریقہ نکالا کہ کیمیکل والا دودھ بیچنا شروع ہو گیا, کہ وہ جو ہے وہ گائے کا دودھ نہیں ہوتا.
اچھا,
وہ ایک خاص کیمیکل ہوتے ہیں, ان کیمیکل سے دودھ بناتے ہیں, وہ دکھنے میں دودھ ہی ہوگا اور باقاعدہ وہ ملائی بھی دے گا جب اس کو پکایا جائے گا, لیکن وہ بعض صورتوں میں اس کو بھی کہا جاتا ہے یہ خالص دودھ ہے, اس کے اوپر بھی لکھ کے لگایا جاتا ہے.
یہ کام لاہور میں کافی ہو رہا ہے.
جی, اور اس کے اوپر جرم بھی کہا جاتا ہے, اس کو پکڑتے بھی ہیں بعض دفعہ. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ دھوکہ دہی نہ ہو, اس کو صاف کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ دودھ ہے, لیکن یہ وہ جس طرح لوگوں میں تصور ہے اس اعتبار سے
نہیں. لوگ جب پوچھنے آتے ہیں تو دارالافتاء علیہ السنت سے ایسے کام کے لیے عدم جواز کا فتویٰ جاری ہوتا ہے.
جی بالکل,
کہ آپ اس کو گائے کا دودھ بتا کر بیچیں گے تو یہ دھوکہ ہے, ناجائز جی. ہے اور حرام ہے. جی. ہاں, اگر آپ گاہ کو کہہ کر بیچتے ہیں کہ بھئی یہ اس کوالٹی کا دودھ ہے, جس طرح بعض ڈبے والے جو دودھ ہیں وہ نہیں کہتے کہ یہ دودھ ہے.
جی.
ان کے ایڈورٹائزنگ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ دودھ ہے, بلکہ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چائے بنانے کی ایک چیز ہے. کوئی لفظ بھی کفیل بھائی اس کا تھا, چائے بنانے کی چیز ہے, ٹی وائٹنر لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دودھ کا دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے.
جی.
تو اب وہی ہے کہ جو شریع اعتبار جو مقاصد شرع ہیں, دھوکہ نہ دیا جائے. تو جب کسی نے نفی کر دی کہ بھائی دودھ نہیں ہے, ہم نے کیمیکل سے بنایا ہے, سوکھا دودھ بھی تو بکتا ہی ہے نا, سوکھے دودھ کو گائے گا دودھ تو نہیں بولتا.
جی,
مطلب جہاں دھوکہ نہیں ہے وہاں جائز ہے.
بس یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کیمیکل نہ ڈالا جائے کہ جو انسانی صحت میں صحیح. نقصان کرے اور حکومت کی طرف سے اس کے اوپر سخت پابندی
نہ ہو. صحیح,
اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ لاہور کی منڈیاں بھی ہیں, آرت جسے کہتے ہیں, یہ سبزی منڈی ہے, پھل منڈی ہے, اس کے مسائل بھی بہت ہیں. اور الحمدللہ احکام تجارت پروگرام دیکھتے رہتے ہیں کئی اسلامی بھائی وہاں کے, اور ہم سے اس کے مسائل شیئرز کرتے ہیں آ کے کہ ان کا کیا شرعی حکم ہے. اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آڑتی ہوتا ہے, یہ زمیندار کو قرض دے کر یا ان کی ضرورت کی چیزیں دے کر, یا جیسے ان کو کوئی بیج چاہیے, ان کو پیٹرول چاہیے, کوئی بھی جسٹ چیز چاہیے, ان کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں, یعنی خرید و فروخت والی صورت بھی نہیں طے کرتے, اور بس یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو جب یہ اپنی زمین تیار کرے گا تو اپنی کاشت کی جو بھی انہوں نے کی ہوگی وہ صرف ہمارے ہی آرت کے اوپر آ کر بیچے. تو اس اعتبار سے تو کتب فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کو قرض دینا اس شرط پر کہ تم ہمارے پاس ہی آ کر اپنی چیز بیچو گے, تو اس کو شرع نے ناجائز کہا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم پھر آڑتیوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں, ان کو باؤنڈ نہ کریں.
ویسے یہ کام لاہور میں نہیں ہے, یہ کام ملک کے جن حصوں میں بھی ہم نے مطلب لوگوں نے معلومات دی ہیں, تقریباً سارے ایریاز میں ہیں. اور عجیب و غریب کلچر ہے نا.
جی سر.
مطلب ایک آدمی ہے, اس کو ضرورت ہے قرض کی. اب شریعت نے جو قرض مقرر کیا ہے, قرض کے ساتھ ایک لائحہ لگایا, قرض حسنہ, بندے کی امداد کے لیے کر دیا جاتا ہے, نیکی اور تعاون کا ایک طریقہ ہے, لیکن لوگوں نے اس کو کاروباری طریقہ بنا لیا ہے. اور جب قرض اپنے اصل پر برقرار نہیں رہے گا تو لازمی طور پر معاملہ سود کی طرف جائے گا.
ہمارے یہاں تو قرض حسنا اسے سمجھتے ہیں جس میں ادا کرنا نہ ہو.
یہ بھی جو ہے وہ لوگوں کا ایک کلچر ہے کہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں, اور ایسا سمجھنا ناجائز ہے, غلط ہے. اور کوئی مسئلہ جناب؟
اس کے ساتھ ہم بعض دفعہ کئی عارت خوف خدا والے بھی الحمدللہ ہوتے ہیں, ان کو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے ہی اس کی ضرورت کے تحت ان کو قرض دیں, لیکن ان کو باؤنڈ نہ کریں کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ان کو کہیں کہ آپ جہاں مرضی چاہیں اپنی جا کر کاشت بیچیں, یہ ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں, اور اگر کوئی چیز بھی دینی ہے تو اس کو بیچی جائے, مدت اس کی طے کر لی جائے کہ اس کی میں آپ کو فروخت کی قیمت ہے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. تو کئی الحمدللہ ایسے بھی کرتے ہیں عمل, یہ شرع کے موافق عمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑا چل رہا ہے یہ مسئلہ, اور بڑی آزمائش والا ہوتا ہے بےچارے چھوٹے لیول کے جو ہوتے ہیں تاجروں کے لیے, کہ ایک بندے نے اپنی کوئی بھی چیز بیچی مارکیٹ میں آ کر, جو مارکیٹ کا جو بندہ ہے اس نے اس کو چیک بنا دیا کہ یہ چیک آپ ایک تاریخ کو جا کر بینک سے لے لیجئے گا. اب ایک تاریخ آنی ہے آج سے 20 دن بعد 21 دن بعد, اور اس کا پھر اگلا کاروبار ایک قسم کا جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, وہ رک جاتا ہے. اب وہاں کئی ایسے بزنس مین اس اعتبار سے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیک جو ایک ماہ بعد کیش ہونا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کا چیک ہے, آپ ہم سے 90,000-95,000 لے لیں اور یہ چیک ہمیں دے دیں, ہم خود ہی اس کو بھی بعد میں کیش کروا لیں گے. اور عمومی طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پیسوں کی فوراً حاجت ہوتی ہے, تو یہ اس طرح بھی ان کو اپنا وہ جو قرض ہے ایک قسم کا جو آنا ہے وہ بیچ دیتے ہیں. اور کتب فقہ میں اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے.
قرض ظاہر بات ہے, وہ جو چیک ہے وہ کوئی مال تو ہے نہیں.
جی بالکل,
وہ تو قرض کی ایک رسید ہے, اس کے پیچھے جو مال ہے اس کو بیچا جاتا ہے. اور یہ کراچی میں بہت ہے اور جہاں بھی تیز رفتاری ہے. اور اچھا, بعض لوگ یہ بھی ہے نا کہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس, جان بوجھ کر لیٹ تاریخوں کا چیک بناتے ہیں. جیسے ٹرک اڈے والے میں جو بلٹی کا چیک چلتا ہے, وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب گاڑی آ گئی مال اتار دیا, اسے کیش پیمنٹ کی جائے, چیک بھی دینا تو اس دن کا دیا جائے. اب وہ اس گاڑی والے کو 4 دن بعد کا چیک بنا کر دیں گے, اب اس گاڑی کو تو پشاور واپس جانا ہے. تو پھر لوگ ناجائز صورت پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو جو بھی تاجر طبقہ ہے, تاجر طبقہ بہت صدقہ خیرات بھی کرتا ہے, نیک اور فلاحی کام بھی کرتا ہے, لیکن اس موقع پر ان کا یہ جو طرز عمل ہے, یہ بعض جگہوں پر حقوق العباد بھی تلف کر رہا ہوتا ہے. یہ صورت فقہیہ تو ناجائز ہی ہے نو ڈاؤٹ, لیکن بعض صورتوں میں حقوق العباد بھی تلف ہو رہے ہوتے ہیں اس سے, کہ جب سودا ہو گیا اور سودا اگر نقد ہے تو پھر پیمنٹ نقد ہونی چاہیے, اور اگر ادھار ہے تو پھر واقعی ان کو ادھار کی گنجائش ہوتی ہے. چیک لے جانے والا کیا کرے گا, اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے.
اس کے بارے میں پھر ہم جو بیچارے اس طرح کے ہوتے ہیں, جو مجبور ہوتے ہیں, ان کو پھر ایک جو ہے وہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر 95,000 لینا ہے.
طریقہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ہیلے پر جائے گا, تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ کیا ریشو ہے, مطلب لوگوں میں کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح اپنی عبادت کے متعلق, نکاح طلاق کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں, اور خرید و فروخت, تجارت اور معیشت کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر پوچھنا نہیں ہے. آپ سالہ سال سے دارالفتاء میں بیٹھ رہے ہیں لاہور میں, کیا محسوس کیا آپ نے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
جی الحمدللہ عزوجل, مدنی چینل میں جو بھی پروگرام احکام تجارت ہو, دارالفتاء اہل سنت ہو, امیر اہل سنت احمد برکات ہوں, عالیہ کے مدنی مذاکرے ہوں, اس میں جو بھی سوال ایک اہم ہوتا ہے اور لوگوں میں وہ اکثر پایا جاتا ہے, تو اگلے دن ہمیں زیادہ کالیں انہیں کی آتی ہیں اس اعتبار سے, یعنی اگر ان کے درپیش مسائل ہوتے ہیں.
یعنی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ یوں ہے.
جی جی,
جب اس کے متعلق سنتے ہیں, ایک طبقہ ہے جو عمل نہیں کرتا ہوگا, ایک طبقہ ہے جو واقعی اس کو سنجیدہ لیتا ہے اور پھر مزید تفصیلات بھی پوچھتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کے علم و عمل میں. ہمارے دوسرے شہر سے سردار آباد سے تشریف لائے ہیں شاکر بھائی, متخصص ہیں اور کئی سالوں سے سردار آباد ہی میں بیٹھ رہے ہیں, جب سے پڑھ کے گئے ہیں سردار آباد کے ہی ہو گئے ہیں اور وہیں کے ہی رہنے والے ہیں. شاکر بھائی, کہاں ہے دارالفتاء آپ کا؟
ہمارا دارالفتاء سردار آباد کے مشہور معروف ٹاؤن مدینہ ٹاؤن کے اندر واقع ہے. مدینہ ٹاؤن میں سوسا روڈ کے اوپر محمدیہ کالونی ہے, اسی کالونی کے اندر مین پر ہی فرنٹ پر دارالفتاء اہل سنت کے نام سے واقع ہے. وہاں
کوئی مسجد بھی ہے پاس میں؟
جی, زین مسجد کے بالکل قریب ہے.
اچھا,
اب وہاں دارالمدینہ بھی بن چکا ہے اور دارالمدینہ ہی کے نیچے ہمارا دارالفتاء قائم ہے.
یعنی بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر دارالفتاء اہل سنت,
دارالفتاء اہل سنت,
اور اوپر فلور پر
دارالمدینہ,
بلسات المدینہ اور دارالمدینہ وغیرہ.
جی,
سردار آباد کی ایک ٹیکسٹائل تو ایسی, ایک صنعت تو ایسی ہے یعنی ٹیکسٹائل جو تعارف کے محتاج نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کیا ایسے بزنس ہیں جو وہاں غالب طور پر پائے جاتے ہیں؟
عالمی سطح پہ تو سردار آباد ٹیکسٹائل کے حوالے سے, کپڑے کے حوالے سے مشہور و معروف ہے, انڈسٹری ایریا اس میں کافی موجود ہے. اس کے علاوہ یہ جو کپاس ہوگی, کماد, گنا وغیرہ ہو گیا, فصلیں, اس اعتبار سے بھی سردار آباد, چونکہ یہ اس کی جو ارد گرد کی زمین ہے وہ کافی زرخیز زمین ہے. آج تو عام طور پہ آج کل جیسے گنا ہے, اس کی کافی مقدار کے اندر کاشت ہو رہی ہے, کٹائی وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے. تو اس کے علاوہ گنا ختم ہوتا ہے, تمباکو آ جاتا ہے, کپاس آ جاتی ہے, گندم آ جاتی ہے, تو اس حوالے سے چونکہ سردار آباد زرخیزی زمین کے اعتبار سے بھی کافی آگے آگے ہیں،
تو ٹیکسٹائل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں کپاس زیادہ ہے
جی،
ٹیکسٹائل کی صنعت وہاں ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کپاس وہاں زیادہ ہے،
کپاس وہاں زیادہ ہے
صحیح صحیح. تو کیا تجارتی سوالات آتے ہوں گے آپ کے دارالافتاء میں؟
ویسے تو مختلف قسم کے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہاں آنے کا. عام طور پر جو مسائل آتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا ٹیکسٹائل کے حوالے سے کہ وہاں عالمی سطح میں مشہور معروف ہی ٹیکسٹائل کے حوالے سے،
مدینہ میں جو دھاگا آتا ہے اس کی بہت بڑی مقدار سردار آباد سے آتی ہے،
سردار آباد سے آتی ہے.
یعنی میں جہاں بیٹھتا ہوں کھارا در میں، وہ یان مارکیٹ ہے چاروں طرف دارالافتاء میں، تو وہاں پورے بروکر بیٹھے ہوئے ہیں، بروکر سردار آباد سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
کچھ کہنے لگے تھے آپ؟
میں عرض یہ کرنے لگا تھا چونکہ وہ کپڑے کے اعتبار سے مشہور و معروف علاقہ ہے، تو لہٰذا وہاں تجارت بھی زیادہ اس سلسلے میں ہے. تو جہاں تجارت کا معاملہ ہوگا وہاں انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ شریعت کے حلال اور حرام کے حوالے سے بھی ضرور معاملات ہوں گے. تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے کپڑے کی فیکٹری ہے یا مل ہے یا ہول سیل کی دکان ہے، اب ایک تاجر دکان پر جاتا ہے، آپس میں ان کا کافی عرصے سے لین دین کا سلسلہ جاری ہے، اب یہ جا کر انہیں کہتا ہے دکاندار کو، مالک کو، کہ آپ مجھے اتنی اتنی لاٹے دے دیں، اتنی اتنی مقدار کے اندر کپڑا دے دیں اور اب وہاں فلاں جگہ بھیج دیں. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم قیمت بعد میں طے کر لیں گے. اس وقت موقع پر طے کرنا وہ مناسب خیال نہیں کرتے،
کبھی تو عادت نہیں ہے،
عادت نہیں ہے، یا وہ دوستی کے سلسلے کے اندر آ جاتے ہیں یا ویسے ہی ایک ان کا سلسلہ ہے. اب چونکہ یہ کر تو اس طرح لیتے ہیں لیکن چونکہ شریعت کے اعتبار سے یہ سخت ناجائز و گناہ کی صورت ہے، یہ ایگریمنٹ کو، بے کو فاسد کر دیتی ہے. کیونکہ فقہ اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک چیز خریدی جائے تو مبی، جس چیز کو خریدا گیا ہے اس کی قیمت ڈیسائیڈ ہونا، متعین ہونا یہ ضروری ہے. اگر قیمت مجہول ہوگی، متعین نہیں ہوگی، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو ایگریمنٹ بے ہے وہ ہی ناجائز ہو جائے گا. اب چونکہ اس صورت کے اندر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اتنا مال بھیج دیں آپ، تو لہٰذا قیمت بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. وہ مال پہنچ جاتا ہے آگے، ایون یہ کہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے بعد میں، ایک ماہ بعد، دو ماہ بعد، چار ماہ بعد بیٹھ کے دونوں فریق قیمت طے کرتے ہیں، اور یہ شریعت بار سے جائز نہیں.
قیمت طے کرنے کے علاوہ دھاگے کے حوالے سے، یان مارکیٹ کے حوالے سے اور کئی صورتیں آتی ہیں. میرے پاس ایک مرتبہ ایک کیس آیا کہ ایک بندے نے دھاگا دیا اور کپڑا بنوایا، کپڑا بنوانے کے بعد اس کے پہ ڈائنگ ہوتی ہے. اب ان کا اختلاف ہوا اس ڈیزائن کے اندر. وہ کہہ رہے کہ جناب آپ کو اس طرح کا بنانا تھا، دوسرا کا اس طرح کا بنانا تھا، کپڑا تو سارا بن گیا. اب چونکہ پہلے سے متعین نہیں معاملہ، اور ان دونوں کے بیانات جب دیکھے تو لاکھوں لاکھ کا ڈفرینس.
بالکل.
یعنی جس کوالٹی کی وہ ڈائنگ ہوئی وہ ہلکی کوالٹی کی ہوئی تھی. تو جب پہلے سے ڈیلنگ کے اندر کمزوریاں ہوں گی، جو عقد ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس میں کمزوریاں ہوں گی، تو پھر اختلافات تو ہوں گے. اب تو شرعی تقاضا یہ ہوا جس طرح آپ نے فرمایا کہ قیمت مقرر کرنا ضروری ہے، شرعی تقاضا یہ. بھلے بھائی سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، دوست سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، قریبی ساتھی سے ڈیلنگ کر رہے ہوں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو اور انواع ہیں، مطلب کپڑا کس نوعیت کا ہوگا، یا اس کی جو بناوٹ ہے کس نوعیت کی ہوگی، یا اس میں جو رنگ آئیں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے، پھر رنگوں میں ایک پوری دنیا ہے اور فیلڈ ہے، تو تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک اور کوئی آپ مثال دے دیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، پھر ہم آگے چلیں گے.
اسی طرح چونکہ وہاں میں نے عرض کیے تھے جیسے زرخیزی زمین ہے، وہاں گنا، گندم، کپاس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چارے وغیرہ کا جو بھینسوں کا سلسلہ ہے وہاں بھی وہاں زیادہ موجود ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض انٹرنیشنل سطح پہ، نیشنل سطح پہ کمپنیز ہوتی ہیں، ڈیری کمپنیز.
صحیح.
اب یہ وہاں آ کر ہمارے علاقوں میں آ کر وہ اگلے شخص سے ان کا طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اپنی آسٹریلین گائیں دیتے ہیں یا انگلینڈ کی گائیں دیتے ہیں. اب چونکہ وہ دودھ زیادہ مقدار میں دیتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن شرط یہ،
فری میں دیں گے؟
نہیں نہیں، فری میں نہیں، سیل کرتے ہیں.
سیل کرتے ہیں،
باقاعدہ اگریمنٹ ہوتا ہے، ہم یہ آپ کو سیل کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا دودھ آپ نے ہمارے علاوہ کسی اور کو سیل نہیں کرنا.
اچھا.
اب یہ چونکہ ایک ایسی شرط ہے جو ایگریمنٹ کو، عقد کو بالکل فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ فقہ کرام شاہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شرط جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، عقد جس کا تقاضا، ایگریمنٹ جس کا تقاضا نہ کر رہا ہو، شرط ایگریمنٹ کو فاسد کر دیتی ہے. اب اس بنا پر یہ بھی وہاں عام طور پر ہوتا ہے، تو یہ شرط مفقود ہونے کی وجہ سے، یا اس شرط کے مقتضائے عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ کو ناجائز.
تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کروں اس کو. جیسے ایک قلم ہے
جی,
یہ میں نے بیچ دیا. جب میں نے یہ قلم بیچ دیا اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا.
بالکل.
خریدنے والا سفید کرے سیاہ کرے جو چاہے کرے.
بالکل.
یہ ہے خرید و فروخت کا مقصد.
مقصد
مطلب مقاصد کے تحت خرید و فروخت ہو رہی ہے نا.
بالکل.
اگر بیچنے والا اس سے اپنا تعلق برقرار رکھے تو پھر جو خرید و فروخت کو شریعت نے سبب انتقال ملک بنایا ہے کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو انتقال ملکیت ہوتی ہے, بیچنے والے کی ملکیت سے نکل کے خریدنے والے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو جب وہ اس طرح کی شرط برقرار رکھے گا تو جو اصل مقاصد ہیں خرید و فروخت کے وہ تو نہیں پائے گئے.
بالکل.
تو ایسی شرطیں وہاں رکھی جاتی ہیں. یہ واقعی ایک نیا مسئلہ ہے جو میں نے پہلے نہیں سنا تھا, اور ہمارے یہاں شاید ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں تو اور طرح کی شروط فاسدہ پائی جاتی ہیں. تو چونکہ ان لوگوں کے پاس بیج ہوتے ہیں, یعنی وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, عام بھی ملتے ہوں گے مارکیٹ میں ان لوگوں کے پاس.
خاص کمپنی ہوتی ہیں ان کے پاس اسپیشل قسم کی اچھی نسل کی گائے.
چونکہ ان کے پاس یہ مارکیٹ ہے
جی,
اور وہ سارے جانوروں کو پال نہیں سکتے
جی.
گاہک ڈھونڈ کے دودھ کے لیے وہ باؤنڈ کرتے ہیں. شریعت بار سے یہ باؤنڈ کرنا ناجائز. اور بھی آپ کے پاس لسٹ ہوگی لیکن وقت کم ہے. اب ہم مڑتے ہیں ہماری انٹرنیشنل ڈیسک کے ذمہ دار کفیل بھائی کے پاس. کفیل بھائی کی بھی کئی ذمہ داریاں ہیں, ایک دو نہیں, صرف تحقیقات میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو روٹین کے کام ہیں, فون سننا یا فتاوی لکھنا, اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کی ذمہ داری ہے انٹرنیشنل ڈیسک. پہلے تو خود ہی تعارف کرا دیں کن کن ملکوں کے لیے آپ نے نمبر جاری کیے ہوئے ہیں اور اس کے کیا اوقات ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالفتاء اہل سنت انٹرنیشنل ڈیسک کا جو ہے وہ قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کہ جو ہمارے دیگر ممالک کے ناظرین ہیں یا سائلین ہیں ان کو دارالفتاء اہل سنت پاکستان کے ٹائمنگ جو ہے وہ میچ نہیں کر پاتے. جب ہم دارالفتاء بند کرتے ہیں یا شام 4 بجے تو ان کی جو ہے وہ صبح ہوتی ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ اس وقت 3 نمبر اسکائپ کے انہی ممالک کے لوکل نمبر ایشو کیے گئے ہیں. ایک یو ایس اے کا نمبر ہے,
کال کریں گے تو لوکل نمبر پر
لوکل کال ان کے اوپر
آپ اٹینڈ کریں گے اسکائپ پر.
ہم اسکائپ کے اوپر پاکستان میں ریسیو کرتے ہیں. اس میں یو ایس اے کا جو ہے وہ نمبر ہے, ساؤتھ افریقہ کا نمبر ہے اور یو کے کا نمبر ہے. یو ایس اے کا نمبر اس لیے خاص طور پر ہے کہ یو ایس اے پہ کال جو ہے وہ تمام ممالک سے سستی پڑتی ہے اور اس میں آواز وغیرہ میں بھی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 سے شام 7 بجے تک ہے, جمعہ المبارک کے علاوہ.
اچھا, جو واٹس ایپ سروس ہے ہماری دارالفتاء اہل سنت کی, وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے, چونکہ ایک نمبر ظاہر بات ہے وہ کتنے لوگ اس پر سوال بھیجیں گے.
جی,
تو پاکستانیوں کے لیے شاید جو آپ نے دیا تھا.
جی, فی الحال جو ہے وہ پاکستان کے نمبر کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو منع کیا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کے جو سائلین ہیں ان کے لیے 4 نمبر ہمارے پہلے ہی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہیں, جن پہ 6 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل جوابات دیے جاتے ہیں. تو یہ صرف بیرون ملک کے جو ہے وہ سائلین کے لیے واٹس ایپ نمبر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوال بھیجیں, تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سوال کا جواب جو ہے وہ اگلے دن انہیں.
اچھا, آپ سے ایک تو عام سوالات کیے جاتے ہوں گے نا.
جی,
انٹرنیشنل ڈیسک کے تعلق سے لوگ اپنے نماز روزہ اور جو ان کے جی عبادات سے متعلق مسائل وہ پوچھتے ہوں گے. ہمارا چونکہ سلسلہ ہے احکام تجارت,
جی جی,
آج ہم پریکٹیکلی گفتگو کر رہے ہیں نا, آج ہم فیلڈ میں گئے ہوئے ہیں.
جی,
بے سردار آباد میں کیا ہو رہا ہے اور جناب لاہور میں کیا ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنل ڈیسک کے حوالے سے معاشی مسائل اور تجارتی مسائل اور نوکری کے تعلق سے مسائل لوگ پوچھتے ہوں گے.
جی,
کیا مسائل زیادہ پوچھے جاتے ہیں؟
دیکھیں, اصل یہ کہ عموماً جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں بیرون ملک, چاہے وہ اسلامی ملک میں جا رہے ہیں یا جو ہے وہ غیر مسلم ملک کے اندر جا رہے ہیں, تو جاتنے میں تو ایک وہ جذبہ جوش ہوتا ہے, چلے جاتے ہیں, اور اس چیز کے حوالے سے وہ پہلے جو ہے وہ نہیں غور کرتے کہ ہم نے وہاں جا کر کیا کام کرنا ہے, چاہے وہ کاروبار کوئی کرنا ہے یا کوئی جاب کرنی ہے. مگر جب وہاں جاتے ہیں تو جو ان میں خوف خدا رکھنے والے ہوتے ہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں ان کے سامنے ایسی صورت آتی ہے کہ وہ, یعنی پاکستان میں سنے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگا لیں کہ کیا مسلمان بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں, تو ان میں خاص طور پر جاب سے متعلق ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ جاب وہاں پر کرنے کے لیے جاتا ہے.
یعنی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں.
جی, شرعی اعتبار سے جائز نہیں.
وہ پھر وہ جاب وہاں پر جا کر
جاب کر رہے ہوتے ہیں. اور
اس کے علاوہ رہن سہن کے اندر بھی پرابلمس آ جاتی ہیں. میں امارات گیا تو امارات کے اندر بہت بڑی تعداد میں لیبر موجود ہے.
جی جی,
پاکستانی بھی ہیں اور انڈینز بہت زیادہ ہیں
جی جی,
اور غیر مسلم بہت زیادہ ہیں
جی.
اچھا فلپین وغیرہ بھی ہیں. اب لیبرز کو ایک جگہ رکھا جاتا ہے
جی,
بھائی وہ ایک جگہ ہیں اور ان کا پورا ایک سسٹم ہے, پورے پورے کیمپ ہوتے ہیں ان کے. اب اس کے اندر کچن بنا ہوا ہے
جی,
مشترکہ برتن ہے. اب ایک نے حرام پکایا, دوسرا آ کے حلال پکا رہا ہے,
حلال پکا.
اب برتن ناپاک ہے. اب وہ لوگ بعض رو رہے تھے کہ یار ہم ایسی شدت میں ہیں, ایسی تکلیف میں ہیں, ہم کیسے تمیز کریں اور کیسے پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں. واقعی ان وہم و گمان میں نہیں ہوتا جب بندہ جا رہا ہوتا ہے,
بہت مشکل
وہاں جا کر اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں
بہت زیادہ. یعنی یہ اب جیسے پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر خریدتے ہیں تو ایک اطمینان کے ساتھ حلال ہونے کے اعتبار سے, اب وہاں پہ آپ کوئی بھی چیز خریدیں تو پہلے جو ہے وہ اس کے اجزاء سے متعلق بھی معلومات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھیں اور دیگر کافی اس حوالے سے حلال و حرام کا معاملہ کھانے کے معاملات کے اندر,
کھانے کے معاملات میں
نہ صرف جو ہے وہ غیر مسلم ممالک میں بلکہ جیسے آپ نے کہا امارات کے اندر اور دیگر اس طرح کی جو کنٹریز ہیں تو وہاں اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر وہ یہ جو محتاط ہوتے ہیں وہ تو پوچھتے ہیں,
بہت بڑی تعداد ہے. موضوع تو اقامت تجارت ہے لیکن بیرون ممالک کے تعلق سے مذہبی تہواروں پر بھی بڑے مسائل آتے ہوں گے.
بالکل, چونکہ جو ہے وہ جب ایک مسلمان جب باہر جاتے ہیں, وہی آپ نے کہا جب کلچر میں ایک رہ رہے ہیں, ایک ہی کمرے کے اندر رہ رہے ہیں, ایک ہی کمپنی میں رہ رہے ہیں, تو اس کے اندر کرسمس ہے, ہولی دیوالی ہے, دیگر اس طرح کے جو بھی کفار کے مذہبی تہوار ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ میل جول آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا.
یعنی ایک مسلمان کی کیا حد ہے, اس کو اپنی حد کہاں تک رکھنی ہے اور کہاں تجاوز کرنا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا,
لوگوں کو اس بات کا پتا نہیں ہوتا.
کرسمس کی مبارکباد مسلمان کو دینا شرن جائز
نہیں, شرن جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ماں حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو خدا مان کر ایک جن بنا رہے ہیں,
ان کو اللہ کا بیٹا
مان کر. مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے,
ہرگز نہیں,
وہ خدا ہیں, وہ بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو اب چونکہ ایک مذہبی رنگ ہے تو مسلمان حد سے متجاوز کر جاتا ہے, کر جاتا ہے بعض اوقات, اور حرام کام میں پڑ جاتا ہے. اور یہ واقعی ایک احسان ہے دعوت اسلامی کا
جی,
کہ کئی شہروں میں دارالافتاء کھولے گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ گھر بیٹھ کر فون کر کے انٹرنیشنل ڈیسک بھی قائم کر دی گئی ہے, مسائل پوچھے جا سکتے ہیں. باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہیں لیکن وقت کم ہو رہا ہے. ہمارے ساجد بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے, ہمارے بہت ہی اچھے اسلامی بھائی ہیں, متخصص ہیں, اچھرا میں بیٹھتے ہیں. کیا ایڈریس ہے آپ کے دارالافتاء کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھرا کے قریب ایک جویلری مارکیٹ ہے پوری, اس میں دو تین پلازے ہیں جس میں جویلری کا ہی کام ہوتا ہے.
اچھا,
تو اس میں ایک مشہور پلازہ ہے لطیف پلازہ. اچھا, اس کے فرسٹ فلور پر ہمارا دارالافتاء ہے. تو اچھرا کے قریب آ کے اگر آپ کی کوئی بھی پوچھ لے کہ جویلری مارکیٹ لطیف پلازہ جانا ہے تو آسانی سے اس کا ایڈریس مل جاتا ہے اور وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے. تو ہمارا پرانا دارالافتاء تو لاہور میں جو شروع ہوا تھا وہ,
آپ کے اندرون لاہور رہتے ہیں؟
نہیں, میں اندرون لاہور نہیں رہتا,
باہر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو بیٹھتے ہیں مارکیٹ کے اندر ہیں
جی,
تو آتے ہیں لوگ تجارتی سوالات کرنے؟
ہاں جی, تجارتی سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر ریشو دیکھی جائے تو جولری مارکیٹ میں ہونے کے باوجود جولری والے جو افراد ہیں وہ اس قدر نہیں آتے, حالانکہ ان کو زیادہ آسانی ہے اور اگر وہ شرعی رہنمائی لینا چاہیں اور شرعی طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیں تو وہ زیادہ آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں, لیکن شاید ان کی توجہ نہیں اس طرف یا وہ ذہن نہیں ہے, اس وجہ سے وہ زیادہ راغب نہیں.
آپ نے بہت سارے تحقیقی مسائل پر فتاوی لکھے ہیں ماشاء اللہ, اور کئی تجارتی اور مالیاتی مسائل پر بھی فتاوی آپ کے لکھے ہیں, بہت اچھے فتاوی ہیں. تو دو موضوعات ہمارے ساتھ شیئر کریں, وقت ہمارے پاس کم ہے.
عام طور پہ ہمارے ہاں بہت سارے کاروبار چل رہے ہیں, ان میں سے ایک لکی کمیٹی کا سسٹم بھی ہمارے ہاں چل نکلا ہے آج کل, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل یا رکشہ وغیرہ کسی بھی چیز کو رکھ لیا جاتا ہے کہ تمام ممبران اتنے اتنے پیسے ہر مہینے دیں گے اور پھر اس کی قرآن دازی مہینے بعد کر دی جاتی ہے اور جس کا نام نکلتا ہے اس کو موٹر سائیکل یا جو چیز معین ہوتی ہے وہ دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پیسے آئندہ نہیں دے گا. تو اگر ہم اس کا شرعی جائزہ لیں تو شرعی طور پر اس میں خرابی ہے اور یہ عقد فاسد کی صورت بنتی ہے, اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. اس کی اگر میں کچھ وضاحت کروں تو وہ یہ کہ اولاً جو ہر بندہ مہینے کے اعتبار سے پیسے دے رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ
ابھی خرید و فروخت کر رہا ہے.
سمجھ تو بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ابھی تو سودا ہوا ہی نہیں.
سودا ہوا ہی نہیں کہ سودے کے لیے ویسے بھی شرعی طور پر یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایجاب و قبول کیا جائے, تو وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اولاً جو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ شرعی حوالے سے دیکھیں تو یہ گفٹ بھی نہیں ہے. ہر ایک انسان جانتا ہے میں گفٹ نہیں دے رہا,
قابل واپسی ہے.
جی اپنے مقصد کے لیے دے رہے ہیں,
قابل واپسی سمجھتا ہے.
اور اسی طرح اگر ہم اس کو یہ سمجھے کہ یہ امانت کے طور پر دینا تو امانت بھی نہیں, کیونکہ امانت کے اصول ہیں شریعت کے اعتبار سے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے گا, خود یوز نہیں کرے گا سامنے والا, اور بی آئی نہیں اس کو واپس لوٹائے گا. اور یہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, تو ایک ہی صورت بچتی ہے, وہ اس کو شرعی طور پر قرض کہتے ہیں. اور قرض کا جو شریعت نے
لکی کمیٹی پر جو شرعی تجزیہ ہے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو رقم جمع کروائی جاتی ہے یہ جب اس کی تحلیل کرنے جاتے ہیں ہم فقہی طور پہ کیا بن رہی ہے تو یہ قرض شمار ہوتی ہے, اور پھر اس قرض کو مشروط کر دیا جاتا ہے کئی اور مختلف چیزوں سے اور دیگر بھی شرائط ملا کر یہ عدم جواز کی صورت بنتی ہے. سندھ میں بھی کافی ہے, کراچی میں بھی اس کی شہرت تو ہے اس اسکیم کی. تو شرن جب یہ اسکیم ناجائز ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. کوئی اور موضوع؟
اسی طرح ہمارے یہاں یہ آج کل یہ نیا کلچر ہے, تو پرانا لیکن اس کا نام بدل بدل کے وہ چلتی رہتی ہیں, ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیاں.
صحیح,
کافی پہلے
میں نے بات کرنے کی کمپنی آئی ہوتی ہے
ہر تھوڑا عرصہ بعد, تو اس کے بارے میں بھی کافی لوگ سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں. اور یہ کافی لوگوں کو
میری معلومات کے مطابق دو مختلف ملٹی لیول کمپنیوں کے ناجائز ہونے پر فتویٰ لکھا ہے, ایک کمپنی پاکستان سے باہر کی ہے اور ایک پاکستان میں کام کر رہی ہے, دوسری پاکستان سے باہر کام کر رہی ہے. تو کیا خلاصہ عدم جواز کے کیا وجوہات سامنے آتی ہیں؟
اس میں بہت سارے اگر ہم شریعت والے سے دیکھیں تو شریعت کا جاننے والا ماہر فقی اور مفتی جان سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مفاسد پائے جاتے ہیں, جس طرح کے عقود فاسدہ کی صورتیں, رشوت کی صورت اور اس طرح کی صورت پائی جاتی ہے.
رشوت کی کیا صورت بنی؟
رشوت کی صورت یوں بنتی ہے کہ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آپ ممبر بن جائیں اور اس کے بعد پھر ہماری چیزیں فروخت کریں گے, تو اس کے اوپر ان کی اجرت دینے کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھا ہوتا ہے, ہمارا ممبر جب بنیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ہماری یا تو کوئی چیز خریدنی پڑے گی یا پھر ہمارے پاس 2000 روپیہ یا چند,
یعنی جو پیسے لے رہے ہیں وہ, اس کے دو حیثیتیں بن سکتی ہیں. ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ واقعی قابل معاوضہ کام میں صرف ہو رہے ہوں.
جی
مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی یہ فارم ہم آپ کو بیچتے ہیں یا یہ سروسز ہماری ہیں اس کی مد میں ہم لے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی صحیح صورت بن جائے. اور ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی صحیح صورت بن ہی نہیں رہی. جیسے کہ یہ جو گوگل ایڈس کے اندر کرتے ہیں کہ جی پہلے آپ اکاؤنٹ کھلوائیں, اکاؤنٹ کھلوانے کے پیسے ہیں.
ہاں جی ایسے ہی بالکل.
تو اب اس اکاؤنٹ کھلوانے کے کیا پیسے ہیں, کون سی سروس وہاں انجام دی ہے؟ تو یہ ناجائز صورت ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ بعض ملٹی لیول مارکیٹوں میں یہ صورت بھی پائی جا رہی ہے.
اور اس میں بہت ایک
رشوت پر مشتمل صورت ہے, عدم جواز پر مشتمل ہے. اور کیا اسباب بیان کریں گے؟
ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے علاوہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے ان اداروں کو, تو ان کمپنیوں نے لائسنس ضرور لیے ہوتے ہیں. بھائی دکان کھولنی ہے اس کا بھی ایک لائسنس بن سکتا ہے, لیکن اس طرح کا کام کرنے کا لائسنس نہیں لیا ہوتا. اور جب لوگ فریاد لے کر جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس یا اداروں کے پاس, تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا. اور میں نے خود پڑھے ہیں اخبارات میں اشتہارات کہ حکومت بھی منع کر رہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی کمپنیوں سے آپ دور رہیں. تو غیر قانونی ہونے کا پہلو بھی موجود ہے. اور بھی بہت سارے عقود فاسدہ
اس میں مزید
پائے جاتے ہوں گے. تو محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج تھوڑا سا ڈفرینٹ رنگ تھا ہمارے سلسلے کے اندر, جس میں آج میں نے جوابات نہیں دیے, میں نے سوالات کیے ہیں تاکہ جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں یہ جو کچھ وہاں دیکھ رہے ہیں, جو ان کے تجربات ہیں, اس میں سے تھوڑا بہت ہمارے ساتھ شیئرنگ ہو سکے. اور مختلف جگہوں کی باتیں لے کر ہم نے ایک سلسلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, ہمارے جتنے بھی دارالافتاء ہیں اور اہل سنت کے اتنے بھی دارالافتاء ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی عروج اور کمال عطا فرمائے, دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے
حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.